بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 9 اکتوبر 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ معارج کی آیات 11-22 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورہ معارج 29 پارے کی سورت ہے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے. ابتدائی آیات ہم آیت نمبر 15 تک پڑھ چکے ہیں، لیکن آخر میں جو مضمون آیا تھا میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی صرف میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا، اس لیے کہ وہ مضمون بہت اہم ہے. اس سورہ مبارکہ میں جو آغاز ہوا ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کب آئے گی، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا کہ جو جس سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے. خاص طور پر سرداران قریش اپنی قوم کو ورغلانے کے حوالے سے بار بار یہ کہتے تھے کہ ہمیں دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، ہم تو تکذیب کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اور ہر طرح سے ستا رہے ہیں، اور بہت ہی اذیت بخش، اذیت دینے والے جملے بھی ان کے اوپر، فقرے بھی چست کر رہے ہیں، لیکن کوئی عذاب نہیں آ رہا. چنانچہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ آئے گا، جب آئے گا، اور وہ اللہ کی اپنی ایک مشیت ہے، اس کا اپنا ایک حساب ہے، لیکن وہ آ کر رہے گا. اور تم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو بار بار، وہ اصل عذاب تو اس وقت ہونا ہے، یہ دنیا کا عذاب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل میں تو وہ عذاب ہے جو آخرت کا ہے، جو ابدی، وہ ہو کر رہے گا اور وہ دن بہت ہولناک ہوگا. چنانچہ اس کی ہولناکی کا نقشہ کھینچا گیا کہ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا اور پہاڑ جو ہیں وہ دھنکی ہوئی رنگین روئی کی مانند ہوگی، وہ بھی اڑ رہے ہوں گے. ولا يسأل حميم حميما، کوئی جوش گرم جوش ساتھی اور دوست، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جگری یار، وہ اپنے کسی دوسرے ساتھی اور دوست جگری یار کو پوچھے تک پوچھے گا بھی نہیں. یعنی نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی، یہاں تک کہ وہ لوگ کے جو بہت ایک دوسرے سے محبت اور دوستی کا تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا اپنے سے. حمیم حمیما، حالانکہ یبصرونہم، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے غافل ہوں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے دوست کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، وہ کس حال میں ہے، وہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اس حسرت میں اضافے کے لیے دکھائے گا، یہ پھر رہے ہیں وہ سب، وہ جو تمہارے بڑے جگری یار تھے جن کے کہنے پر تم ہر غلط کام بھی کر ڈالتے تھے کہ دوست نے کہا ہے، کیسے بات ٹال دوں اس کی میں، تو وہ سب نظر آ رہے ہوں گے۔ یبصرونہم یود المجرم، اگلے الفاظ ہیں جو بہت لرزا دینے والے ہیں، کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرموں کی خواہش یہ ہوگی، یعنی گناہگار جنہوں نے پرواہ نہیں کی اللہ کے احکام کی، اب نظر آ رہا ہے کہ انجام کیا ہے، جہنم سامنے نظر آ رہی ہے، ان کی شدید خواہش یہ ہوگی کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ کاش کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو اپنے گناہوں کے فدیے کے طور پر پیش کر دیں، دے دیں کہ اس کو جہنم میں، میری اولاد کو جہنم میں ڈال دو، کسی طرح مجھے بچا لو۔ اور یہ معاملہ جو ہے یہاں تک نہیں ہے، فرمایا وصاحبته واخيه، مجرم کی خواہش ہوگی کہ اس کی بیوی کو بھی جو ہے، گناہ اس کے ہیں، جرم اس نے کیے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ انجام جہنم ہے، لیکن میرے گناہوں کے فدیے کے طور پر، معاوضے کے طور پر، کمپنسیشن کے طور پر میرے بیٹوں کو بھی ڈال دو، میری بیوی کو بھی ڈال دو جہنم میں، اور بھائی کو بھی ڈال دو، وفصیلته التی توفی، بھائی جو ہیں ان کو بھی جہنم رسید کر دیا جائے، اور وہ برادری، وہ کنبہ قبیلہ جس کی پروٹیکشن اسے حاصل تھی، وہ بھی سب جہنم میں جھونک دیے جائیں۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جتنے بھی انسان ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، سب جہنم میں چلی جائیں، بس میں بچ جاؤں۔ یہ ہے اصل میں جو وقت آئے گا، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ حقیقت بن کر سامنے آئیں گے، ہمیں اس دن سے گزرنا ہے، ہر شخص کو گزرنا چاہے یا نہ چاہے۔ اسی کا نقشہ جو ہے قرآن مجید میں آپ نے سنا ہوگا والد محترم رحمہ اللہ سے، کہ اہم مضامین دو مرتبہ ضرور کم سے کم ریپیٹ ہوتے ہیں، اور اس کی ترتیب بھی عکسی ہو جاتی ہے، یہ قرآن مجید کا انداز ہے کہ اس آیت میں جو ترتیب بتائی گئی، پہلے بیٹوں کا ذکر ہے، پھر بیوی کا ذکر ہے، پھر اس بھائیوں کا ذکر ہے۔ سورہ عبس میں بھی یہ مضمون آیا، وہاں اس کے برعکس ترتیب سے آیا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن کے انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، یعنی نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس مشکل میں ہے، لیکن وہ جان چھڑا کے بھاگے گا، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے، بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، اس دن ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ یہ نفسا نفسی کا نقشہ سورہ عبس میں زیادہ ہے، اور جو صورت اس وقت ہمارے زیر مطالعہ سورہ معارج، اس میں یہ ایک قدم آگے کی بات ہے۔ نفسا نفسی تو ہوگی ہی، خواہش ہوگی مجرموں کی کہ میری اولاد کو، یہ میرے اختیار میں ہوتے تھے دنیا میں، میں ان کا جو ہے سرپرست تھا، یہ میری تحویل میں دیے گئے تھے، یہ میں پیش کر رہا ہوں میرے گناہوں کی پاداش میں، اسے جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو۔ یہ اس سے اگلا مقام، اور صرف اولاد تک ہی نہیں بلکہ پوری نوع انسانی جہنم میں چلی جائے، بس کسی طرح میں بچ جاؤں، میری طرف سے سب حاضر ہیں۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں خاص طور پر انہی محبتوں کی وجہ سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا ہوتا ہے، اولاد کی محبت، بیٹوں کی محبت، انہیں اونچے مقام تک پہنچانا ہے، انہیں اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، اور تعلیم کا ہمارا کانسیپٹ ایک ہی رہ گیا ہے، مدارس تو ویسے ہی ہم کہیں گے کہ یہ تو پتہ نہیں خرافات ہی پڑھاتے ہیں، تعلیم تو ہوتی ہے انگلش سکولوں میں، اور یہ جو نظام بنایا تھا جب انگریز آ گیا تھا اور ہم نے مان لیا اور ہم نے کہا کہ ہم بھی اس کے تحت یہ سب کچھ پڑھیں گے، اور شروع میں تو یہ کہا گیا تھا کہ ساتھ ساتھ اسلامیات بھی پڑھائیں گے، لیکن اس کے بعد اسلامیات کی حیثیت تو ایک اپینڈکس کی رہ گئی، ایک انتہائی صرف ایک یوں کہنا چاہیے کہ خانہ پوری کے لیے ایک مضمون ہے، اور وہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں زبردستی پڑھنا پڑ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹیوشن لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو معاملہ، ہاں باقی جو علوم ہے دنیاوی علوم جو سب کے سب، جو نظام جب آیا تھا تو اس وقت کیا کہا تھا، ہمارے بڑوں نے کیا کہا تھا، اکبر الہ‌آبادی نے کیا فرمایا تھا، انہوں نے اس نظام کی جڑ کو دیکھ لیا تھا، بنیاد کو سمجھ لیا تھا، بڑے خوبصورت اشعار ہیں ان کے جو انہوں نے اس جدید تہذیب کے اوپر فقرے چست کیے ہیں، ہوئے کس قدر مہذب، یہ ایک میں مثال کے طور پر شعر سنا رہا ہوں ان کا، ہوئے کس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، مہذب ہونے کی ایک نشانی کیا ہے، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر، ایک یہ نئی تہذیب آ رہی تھی، اب آج کل کا کارپوریٹ کلچر ہے، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ادھر جو ہے امریکہ جا رہے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں، اس کے نمائندے بن کر ادھر جا رہے ہیں، ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں، یہ مہذب ہونے کی نشانی، تو چنانچہ بہت سے اشعار، لیکن انہوں نے ہمارے اس نظام تعلیم پر جو فقرہ چست کیا تھا اور شعر کی صورت میں، کہ افسوس کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، اب تو یہ اس کی تشریح بھی کرنی پڑے گی، فرعون نے جو اتنا بڑا ظلم کیا اور ساری دنیا میں بدنام ہوا کہ اس نے بنی اسرائیل کا ہر نوزائیدہ بچہ جو ہے وہ حکم دے دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہ جو اس کا اتنا بڑا ظلم ہے جس پر ساری دنیا اسے لان تان کرتی ہے، اس کی بجائے وہ صرف کالج کھول لیتا تو اس کا مقصد حل ہو جاتا، یہ فرما رہے ہیں، اور علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، جو نظام تعلیم تم لے کر چل رہے ہو اس میں تو گنجائش ہی نہیں ہے اس کی، لا الہ الا اللہ، لیکن بہرحال اس اولاد کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، ان کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے اپنا پیٹ کاٹتے ہیں، سارا دن جاب کرنے کے بعد پھر ایکسٹرا ٹائم بھی لگائیں گے، کوئی سائڈ جاب بھی کریں گے، بال دوڑ، کسی طرح یہ دنیا میں اونچے مقام تک پہنچ جائیں، جو آج کا تصور ہے دنیا کا، یہی ہے نا وہ اولاد، وہ اولاد بعض اوقات دنیا میں بھی دکھا دیتی ہے، جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم اس سے سبق نہیں سیکھتے، اس لیے کہ پھر وہ اس عمر میں پہنچ چکا ہوتا ہے انسان کے، اب سبق سیکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن سب کا رجحان یہی ہے، پرائیورٹی نمبر ون، شاید قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا کہ ان کو اعلیٰ تعلیم جو دنیاوی اعتبار سے جس میں کامیابی کے امکانات تھے وہ دلائی تھی کہ نہیں، ہم تو اس طریقے سے لگے ہوئے ہیں، اس کو اپنی ریلیجس ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اسی اولاد کے حوالے سے خواہش ہوگی کہ خدا کے لیے اللہ، اے اللہ اس میری اولاد کو میرے گناہوں کی پاداش میں میری طرف سے جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے، حقیقت یہ ہے، اللہ تعالی نے، سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے لوگوں کو اپنا نظام چلانے کے لیے ماں اور باپ کے دل میں ایک محبت پیدا کی ہے، اولاد کی پرورش، لیکن ہر شخص اپنا ایک انڈیویجول حیثیت رکھتا ہے، وہ بتا دیا گیا تم اپنی فکر کرو، ہاں تمہاری اولاد کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے، انہیں وہ تعلیم دو، ان کی وہ تربیت کرو، اولاد کی اصل میں اگر ان کے حوالے سے ہم کوئی واقعی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو اصل کام تو یہ ہے، لیکن یہاں انسان تیار نہیں ہوتا آگ کھولنے کے لیے، سب لگے ہوئے اسی کام، چنانچہ اسی لیے اسی مقصد کے لیے حلال کو حرام کرتے ہیں، اولاد کو تو باہر پہنچانا ہے، کہیں پہنچانا ہے، اب فسائل کم ہیں کیا کریں، حرام میں مبارنا پڑے گا، ان کی خواہشات کی فرمائشیں تو پوری کرنی ہیں، لیکن اصل یہ ہے، اسی لیے اقبال کیا کہتے ہیں، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ دنیا کا مال اور اسباب جو انسان خوب جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کے اس کا خون بھی بڑھتا ہے کہ اب اور بڑھ گیا اور بڑھ گیا، اور یہ رشتہ داریاں اور یہ جو تعلقات اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، ذرا اوپر دیکھ کر دیکھو تو یہ وہم و گمان کے بت ہیں سب کے سب. اللہ نے ہر انسان کی کسٹڈی میں کچھ اولاد دی ہے اور محبت بھی ڈالی ہے، لیکن ہر شخص علیحدہ انڈیویجول ہے. یہ تعلقات ان کی اصل حقیقت وہاں کھل جائے گی جب ایک دوسرے کو دھتکار رہے ہوں گے، جب یہ کیفیت پیدا ہوگی جو اس آیت کے اندر ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی واخیہ، بیوی کی فرمائشیں پوری کرنا، اس کی خوشنودی، ضرور اس کے ساتھ اچھا حسن عمل کا مظاہرہ کرو، اس کے ساتھ نرمی کرو. تم میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر وہ شخص سب سے بہتر ہے، خیرکم الی نسائکم، جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہے. ان کے جذبات کا خیال رکھنا، ان کے احساسات کا خیال رکھنا، ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا. لیکن اگر وہ ایسی فرمائش کریں کہ اس کے لیے تو تمہیں حرام میں منہ مارنا پڑتا ہو، بس بریک لگنی چاہیے، نو، ختم، لمٹ ختم. نہیں ہے تو تم اپنا نقصان کر رہے ہو، اور تو اس دن خواہش ہوگی کہ میری بیوی کو بھی جہنم میں میرے گناہوں کے پاداش میں جھونک دو، بس مجھے بچاؤ. یہ ہے اصل حقیقت. یہ دنیا ایک فریب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اور میں نے عرض کیا کہ بہت سے لوگوں کو یہ فریب دنیا میں بھی آخری عمر میں نظر آ جاتا ہے، جب باپ کے سامنے اولاد سینہ تان کے کھڑی ہوتی ہے. میں نے ذکر کیا تھا کچھ عرصے پہلے، جاوید چودھری صاحب کا ایک کالم آیا تھا اور اس نے بتایا کہ جو بڑے خاندان 11 شمار ہوتے تھے یا 22 خاندان، پاکستان جب بنا ہے اور جو انڈسٹریلسٹ تھے اور جنہوں نے مال و دولت بھی تھی، ان کا اینڈ کیا ہوا ہے. انہوں نے کئی مثالیں دی کہ کس طرح بیٹے ہی باپ کے آگے جو ہیں وہ پستول تان کے کھڑے ہو گئے کہ یہ پراپرٹی میرے حوالے کرو اور یہ میرے حوالے کرو، اور اس کے بعد والد جو ہے اس کے بعد ساری زندگی وہ ذہنی مریض بن گیا ہے. اس کی موت ہوئی ہے ایسی حال میں کہ وہ ذہنی طور پر مریض بن چکا تھا اولاد کے ہاتھوں. یہ ہے دولت جس کا انجام یہ ہے. تو یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما، یہ ہے توحید لا الہ الا اللہ. یہ وہم و گمان کے بت ہیں، ان کی حقیقت کو پہچانو. تو بہرحال اللہ نے تمہاری کسٹڈی میں دیا ہے ان کے دل، اب ان کے حوالے سے تمہارے دل میں محبت رکھتی ہے، اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں. لیکن سب سے بڑی خیر خواہی ان کی کیا ہے؟ ان کی تربیت ایسی ہو، ان کی تعلیم ایسی ہو کہ وہ آخرت میں کامیاب قرار پا سکے. یہ ہے خیر خواہی، اصل زندگی تو وہ ہے. تو یہ ہے وہ مقام جو لرزا دینے والا ہے اس اعتبار سے. فرمایا کلا، آگے فرمایا کلا، ہرگز نہیں. اس کی یہ خواہشات ہیں کہ ایسا ہو جائے ساری دنیا جہنم میں ڈال دی جائے، سب انسان جہنم میں ڈال دیے جائیں، اولاد بھی، سب کچھ، میں بچ جاؤں. ہوگا نہیں ایسا، یہ بحث خواہش ہی ہوگی. ہر ایک کو اپنے عمل کا حساب، اس کے حساب سے اس کا اجر یا اس کو ثواب وہاں پر یا عذاب ملے گا. انہا لغا، اب تو ان مجرموں کے لیے کیا ہے؟ وہ تپتی ہوئی آگ ہے، نزاعت للشوا، جو کلیجے کو کھینچ لینے والی. اب یہ جہنم ان کا مقدر ہے، کوئی فدیہ قبول نہیں ہے، کوئی سفارش قبول نہیں ہے. تدعو من ادبر وتولى، اور وہ جہنم پکارتی ہے، بلاتی ہے اس شخص کو کہ جس نے پیٹھ پھیری ہے اور تولا، رو گردانی کی ہے. ایک طرف اللہ کا پیغام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، قرآنی ہدایت کو عام کر رہے ہیں، حقیقت سے روشناس کروا رہے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے، اور ایک دن اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے، اور یہ لوگ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. یہ توجہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. بڑی شان استغنا کے ساتھ منہ پھیرتے ہیں چلے جاتے ہیں. یہ تو ان کا معاملہ تھا ہی سرداران قریش کا, لیکن آج بھی مسلمان بھی ان باتوں کو اکثر و بیشتر سن کر بالکل اگنور کر کے چل پڑتا ہے. الا ماشاءاللہ. ہوں گے, اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے, اور کوئی نہ کوئی بچائی لے گا, چلو سہارا ہی کافی ہے. اس کے لیے اتنا بڑا رسک لینے کے لیے ہم تیار ہیں. وہ جہنم کا عذاب, بہرحال یہ بہت بڑا بڑے حوصلے کی بات ہے. قرآن مجید نے بھی ایک جگہ طنز کیا ہوا ہے, فما اصبرهم علی النار, یہ لوگ کے جو اللہ کے دین کو نہیں مانتے, اس پر عمل نہیں کر رہے, بڑی ہمت ہے ان کی, کتنے صبر کرنے والے ہیں آگ پر. آگ کے مقابلے میں بڑی ہمت کی داد دینی پڑے گی کہ یہ آگ کا جہنم کا عذاب ان کو منظور ہے لیکن اللہ کی بندگی منظور نہیں ہے. وہ تو ہوئے تدعو من ادبر وتولى, وہ جہنم پکار رہی ہے, بلا رہی ہے اس شخص کو کہ جو اس ہدایت سے منہ موڑتا ہے, روگردانی نہیں کرتا. وجمع فأوعى, اور خاص طور پر سرداران قریش جو لیڈ کر رہے تھے کفار کو اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش پیش تھے, اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ ان کے مفادات پر زد پڑ رہی ہے. فرمایا وجمع فأوعى, اور وہ جس نے مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا, سنبھال سنبھال کر رکھا ہے, یہ ایک مینٹلٹی ہے مال اکٹھا کرنا, اور آپ نے دیکھا کہ اس کی حبس اگر ہو تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یہ تما اور لالچ ایسی شے ہے, اس کے بارے میں یہ حدیث کئی دفعہ اس سے پہلے بھی سنائی ہے کہ ابن آدم کی حرص اور تما اور لالچ کی آگ کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا سوائے قبر کی مٹی کے. اگر ابن آدم کو ایک وادی بھر سونا مل جائے, گولڈ, اب اس کی خواہش ہوگی کہ ایک اور بھی ملے. انڈسٹری لگ گئی ہے, کارخانہ بن گیا ہے, اب پہلے سے زیادہ حص پیدا ہو گئی کہ اب اس کو ملٹی پلائی ہونا چاہیے, ایک ہے تو دو ہو, دو ہو تو چار ہو. بڑے میاں جو ہیں وہ پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں قبر میں, فکر جو ہے اس کی ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ اس طور پر آگے نہیں بڑھ رہی جیسے کہ ان کو بڑھنا چاہیے تھا. یہ کاروبار ایک جگہ ٹھہر کیوں گیا ہے, یہ ملٹی پلائی کیوں نہیں ہو رہی؟ تو وہ اس کو کوئی ٹھنڈی نہیں کر سکتا اس حرص اور لالچ کی آگ کو. ہاں قبر کی بٹی ہے, وہی اس کو ٹھنڈا کرے گا. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, خوب مل جائے, خوب اکٹھا کر لوں اور مال مل جائے, اس کثرت نے جو ہے وہ تمہیں غافل ہی کیے رکھا. کوئی بلانے والا بلا رہا ہے, کوئی حق کی بات بتا رہا ہے, کوئی قرآن کا پیغام سنا رہا ہے, وہ اسی کام میں لگے ہوئے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ جا کے قبروں میں اتر گئے. وجمع فأوعى ان الانسان خلق هلوعا, فرمایا انسان, بے شک انسان جو ہے وہ جی کا کچا ہے. ہلوعا اس کا کئی طرح سے ترجمے کیے گئے, تھوڑ دلا ہے, جی کا کچا ہے, کم ہمتا ہے, یعنی جو حقیقت اس کو بتائی جا رہی ہے بعض اوقات سمجھ بھی لیتا ہے لیکن پھر اس کے اوپر استقامت نہیں دکھاتا. اور انسان کے اندر بہرحال خلق کہا گیا, بنایا ہی گیا ہے کہ وہ کم ہمتا ہے. انسان کے اندر چونکہ ایک پہلو اس کا وہ حیوانی وجود ہے اور اس کے اندر کچھ خلقی کمزوریاں اس معنی میں ہیں کہ ٹینڈنسیز وہ ہیں, حیوانی رجحانات ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ لالچ بھی ہے, اس میں تما بھی ہے, اس میں جنسی جذبہ بھی ہے, یہ حیوانی ہیں, ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں, اسی میں یہ بھی ہے کہ یہ کم ہمتا ہے. اذا مسہ الشر جزوع, جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے, جزا فضا کرتا ہے, چیخ پکار شروع کر دیتا ہے. واذا مسہ الخیر منوع, اور جب کوئی خیر پہنچے, کوئی مال اسباب اس کو مل گیا تو اب وہ بے توفیقہ بن گیا, سارا سمیٹ کے رکھ لیا اس نے. یہ انسان کی ایک جو ایک خلقی کمزوری ہے، خلق ہلوعا، اس کے اندر ایکسیپشن کون سی ہے؟ وہ ہے الا المصلین، اس کمزوری پر قابو پانے والے وہ لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، یعنی صحیح معنی میں نماز پڑھنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے، وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ دنیا کی محبت کھینچتی ہے انہیں اپنی طرف۔ تو ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جب تکلیف پہنچی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ تمام انبیاء اور رسول کیا بتاتے ہوئے آئے ہیں کہ دنیا دار الامتحان ہے، آزمائش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی خیر سے، بھلائیوں سے آزماتا ہے، اور کبھی تکلیف سے، بیماریوں سے، مصائب سے، آلام سے آزما رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا تو آزمائش ہے، لیکن انسان بالکل بھول کر، ذرا سی تکلیف آئی نہیں اور جزا فضا شروع کر دی، شکوے شروع کر دیے۔ ہمارے ہاں شاعری بھی کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ وہ تو گالیاں دی جاتی ہیں، فلک کج رفتار، فلک فلاں، یعنی یہ اصل میں زمانے کو گالی دی جا رہی ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ یہ تو سارا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ تو چنانچہ یہ چیزیں ہیں کہ وہ جزا فضا شروع کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو ریئلائز کرے کہ میں اس امتحان سے گزر رہا ہوں اور اس میں مجھے کس طور سے جو ہے وہ اپنا معاملہ کرنا ہے۔ جو ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ بندہ مومن کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، اور اگر گویا کہ بندہ مومن کو یہ سمجھ میں نہیں آئی تو اپنے ایمان کے بارے میں اسے تشویش ہونی چاہیے کہ ایمان کا لیول جو ہے وہ نہیں ہے۔ بندہ مومن کی کیفیت کیا ہے؟ عجبن لامر المؤمن، بندہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، اور جب اسے کوئی خیر ملتا ہے، دنیا کے اندر کوئی بھلائی مل گئی، مال و دولت اس کو اللہ نے دے دی، تو شکر کرتا ہے۔ ہر صورت میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، تکلیف بھی آ رہی ہے تو صبر کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ اپنے اندر جھانکے گا کہ میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے، مجھ سے تو نہیں کوئی ایسا کسی پر میں نے ظلم تو نہیں کر بیٹھا جس کا وبال آ رہا ہے۔ وہ ضرور اپنا جائزہ لے گا، استغفار کرے گا، اور پھر یہ کہ اسے اطمینان ہوگا کہ نہیں میری طرف سے نہیں ہے، تو وہ کہے گا کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور آزمائش ہے۔ اور بڑے بڑے نبیوں پر، رسولوں پر آزمائش آئی ہے، دنیا تو ہے ہی دار الامتحان، لہذا مجھے کیسے بیہیو کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، ثابت قدمی دکھانی ہے۔ وہ برائی اس کے حق میں خیر بن جاتی ہے، اس پر وہ اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے اللہ کے۔ اسی طریقے سے کوئی خیر آتی ہے جسے ہم دنیا میں بھی خیر سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشی ہے، اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اور شکر کا تقاضا کیا ہوگا؟ یہ خوشی میں آپے سے باہر نہ نکلے، اس انداز سے خوشیاں نہ منائے جیسے ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ کامیابی کے جشن منائے جائیں گے جب کوئی اب کامیاب ہوگا۔ اس وقت جو دنگل لاہور میں چل رہا ہے، انتخابی دنگل، تو جو جشن منائے جائیں گے، جس انداز سے منائے جائیں گے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، شہنائیاں بجیں گی، اور وہ سب کچھ ہوگا کہ جس کی دین میں اجازت نہیں ہے۔ تو کامیابی پر اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو یہ کامیابی ایک مسلمان کے لیے خسارے کا موجب ہے۔ اس انداز سے کامیابی کی خوشی منانا اپنے آپ کو اس بات کا مستحق بنانا ہے کہ ہاں تم اس امتحان میں ناکام ہوئے۔ تو دنیا میں کامیابی پر بھی انسان جو ہے وہ ادا کا شکر بھی ادا کرے اور اپنی لمٹس کے اندر رہے۔ تو اس کے لیے، مسلمان کے لیے، بندہ مومن کے لیے ہر حالت میں خیر ہی خیر۔ لیکن جنہیں وہ ایمان نصیب نہیں ہوتا، تھوڑی سی تکلیف آئی جزا فضا شروع کر دی، یہ گویا ہمارے ایمان کے لیول میں کمی، جو ایک مطلوب لیول ہے اس سے نیچے۔ اور اگر کچھ مال دولت آئی تو بجائے اس کے کہ اس پر اللہ کا شکر کرتے ہوئے غریبوں کا بھی حق نکالیں، اس سے محتاجوں کے بھی مدد کریں، اس سے انسانیت کو بھی فائدہ پہنچائیں، سب کچھ سمیٹ کے بیٹھ جائے گا۔ یہ ہے انسان کی کمزوری۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين، سوائے ان کے کہ جو نمازی ہیں. یہاں پر نمازی کس معنی میں ہے؟ الا المؤمنین، یعنی مومن، سچا مومن اور نمازی، یہ ہم معنی الفاظ ہیں، مترادفات ہیں، سینونیمس. یعنی ایک بندہ مومن ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، کوئی تصور نہیں. مومن کہہ دیں یا مصلی کہہ دیں، یعنی یہ نمازی ہے یا مومن ہے، ایک ہی بات ہے. اس لیے کہ یہ جو مضمون آگے اس صورت میں آ رہا ہے وہ سارے کا سارا تقریباً انہی الفاظ میں سورہ مؤمنون کے اندر بھی ابتدا میں جو آیات ہیں اس کے اندر بھی یہی مضمون ہے. اور وہاں فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ سچے اہل ایمان. آگے جو خواص بیان کیے گئے ہیں وہی خواص ہیں جو الا المصلین کے بعد، سوائے ان کے کہ جو نمازی ہیں، اور پھر وہی تمام اوصاف جو سچے اہل ایمان کے وہاں بیان ہوئے وہی نمازیوں کے بیان ہو رہے ہیں. گویا مومن اور مصلی، مومن اور نمازی ہم معنی الفاظ ہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس بات کا کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو. یہاں تک کہ منافقین کو بھی پانچ وقت نماز پڑھنی پڑتی تھی تاکہ وہ دوسروں کو یہ بتا سکیں اور دوسروں کو جتا سکیں کہ ہم مسلمان. لیکن بہرحال نماز نماز کا بھی فرق ہوتا ہے. جو حقیقی نماز ہے وہ کسی کو آتا ہو تو اس کے بعد پھر وہ اصلاح ہو جاتی ہے. وہ جو خلقی کمزوریاں انسان کے اندر ہیں، انسان کا ایک حیوانی وجود بھی ہے، ان الانسان خلق ضعیفا، ایک جگہ فرمایا گیا کہ انسان پیدا کیا گیا اس میں کچھ کمزوری کے پہلو ہیں، اس کے اندر لالچ ہے، حسد ہے، طمع ہے، غصہ ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے. یہ بہت سی چیزیں ہیں. پھر یہ ہے کہ جنسی طور پر بھی وہ لمٹس کو کراس کرنا چاہتا ہے، کہ اس کے اندر جذبہ رکھا ہے، اور حیوانی جذبے جو ہیں وہ لمٹس کو کراس کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. اور مومن کا کام یہ ہے کہ اس کو لگام دے کر رکھے. یہ کمزوریاں ہیں انسان کے اندر. لیکن جب سچا مومن بن جائے گا، نماز پڑھے گا اور نماز صحیح طریقے سے پڑھے گا، دین کا کام کرے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا، تو یہ سب چیزوں پر وہ کنٹرول کر لے گا. اسی کو کہتے ہیں تزکیہ، ہے اپنا نفس کی اصلاح کر لینا. پورا حیوان اندر موجود ہے. قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اس کے اندر جو خامیاں ہیں اس پر قابو پا لیا، اس کو ٹیم کر لیا ہے، اس نفس کے جو بے لگام گھوڑے ہیں اس کو لگام دے دی ہے. اب یہ نفس اس کے کنٹرول میں ہے. تو اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہ ساری چیزیں، نماز ہیں اور دین کے اور معاملات ہیں، یہ سب چیزیں ان پر جب عمل کرتے ہیں تو اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں. اس سے انسان کو اس نفس پر کنٹرول کرنے میں سہولت حاصل ہوتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے، بچاتی ہے فحش کاموں سے اور منکرات سے، گناہوں سے. یعنی وہ واقعتاً اگر وہ نماز پڑھی جائے کہ جو نماز ہونی چاہیے تو یقیناً اس کی تاثیر ہے. اور نماز کیا ہے؟ تو اللہ کے حضور حاضری ہے. ہم اعلان کرتے ہیں تکبیر تحریمہ جب کرتے ہیں، اللہ اکبر، کس چیز کا اعلان ہے؟ کہ اب ہم دنیا سے کٹ گئے ہیں، اب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، اب سارا معاملہ اللہ سے ہے. اور فوراً ہی مناجات شروع ہو جاتی ہیں. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ بندہ ایک آیت پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، دوسری آیت پڑھتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے. پوری سورت مناجات ہے بندے کی اور رب کی، سورہ فاتحہ، جو ہر نماز کا لازمی حصہ ہے. تو یہ اصل میں حقیقی معنی میں اگر انسان اس طریقے سے پڑھے، اس احساس کے ساتھ پڑھے اور سمجھ کر پڑھے، اور اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں حاضری کا احساس ہو، تو پھر یقیناً اس سے وہ نتائج نکلیں گے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تو الا المصلین، سوائے ان کے، یہ جو اپنی خلقی کمزوریاں ہیں انسان کی، اس پر قابو پاتے ہیں وہی لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں. جو اس طور سے نماز پڑھتے ہیں کہ جیسے کہ ان کو اس کو پڑھا جانا چاہیے. اور یہی لفظ سچے مومن کے لیے بھی آیا ہے مصلی کے, جو واقعی سچے صاحب ایمان ہیں وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں اور اس کو اس کے اللہ کے احکام کا تابع بناتے ہیں. چنانچہ ان سچے اہل ایمان کے اور اوصاف جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں, انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم آئندہ کریں گے اگر اللہ کو منظور ہوا. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو واقعتاً صاحب ایمان ہیں اور جن کا تزکیہ بھی اللہ تعالی نے کیا ہے, اس کا اہتمام کیا ہے, باطنی صفائی بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں عطا ہو جائے. ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. حضرات حاضرہ کے حوالے سے ایشوز تو کئی ہیں لیکن ایک ایشو کو میں اس وقت زیادہ دوں گا. شاید آپ نے پرسوں کے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ سود کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اور اس کا پس منظر بھی ہے, اس میں ذکر بھی ہے, میرا نام بھی آیا ہے اخبارات میں کہ میں میری طرف سے یہ جو ہے اپیل دائر کی, درخواست دائر کی گئی تھی کہ ہمارا جو ہے آرٹیکل نمبر 38 آئین کا وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سود کا خاتمہ کرے اس ملک کے اندر. ہمارے دستور کے اندر اسلامی شقے موجود ہیں, اسلام بھی ایک طرح پورا موجود ہے لیکن کچھ چور دروازے بھی ہیں. دستور میں اسلام اچھا خاصا موجود ہے, حقیقت میں اسلام سرے سے نہیں ہے, عملاً نہیں ہے. یہ بہت بڑا نیا ہے. اور سود کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا جرم ہے. قرآن مجید میں جو الفاظ سود کے حوالے سے آئے ہیں وہ کسی اور گناہ کے لیے نہیں آئے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم باز نہیں آتے سود کھانے سے, اور سود کھانا, سود دینا, سود لینا, یہ سب کچھ سود خوری کے اندر شامل ہے, سودی لین دین سے اگر باز نہیں آتے تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی اب اللہ اور رسول تمہارے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور اب تم تیار ہو جاؤ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے. اللہ اور رسول سے ہماری جنگ ہو تو کیا ہمارے لیے کوئی خیر, رتی بھر خیر ہمارے لیے ہے کوئی اس میں؟ ہماری دعائیں قبول کیسے ہو سکتی ہیں؟ یعنی یہ وہ شے ہے کہ اس سے زیادہ الارمنگ شے کوئی نہیں ہے کہ عملی گناہوں کے اندر یہ جو سود ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. ایک ہے نظری گناہ, نظری سے مراد میری یہ ہے کہ ایک عقیدے کا گناہ ہے, وہ شرک. شرک سب سے بڑا گناہ ہے عقیدے کے اعتبار سے. لیکن جو اعمال کی برائیاں ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر نہیں باز آتے, نہیں چھوڑتے تو اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے, تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الربا 70 حوبا, سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں, ای سروہا, ان میں سے سب سے ہلکا حصہ. یعنی 70 حصے ہیں, 70 حصوں میں تقسیم کرو, کوئی بڑا کوئی چھوٹا, ان میں جو سب سے چھوٹا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ این کی ہر رجل امہ, ترجمہ کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ برا عمل کرے. اور یہ 70 میں سے سب سے ہلکا ہے, گویا اس جرم عظیم سے کہ جس کو زبان پر لانا ہمارے لیے مشکل ہے, اس سے کم از کم 100 گنا بڑا جرم ہے سود خوری. کیلکولیٹ کر لیجیے. اور اس کے معاملے میں ہم کتنے ڈھیلے واقع ہوئے ہیں, کتنے ہم جو ہیں وہ گویا کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے, لاپرواہی کی انتہا ہے. اور یا مقبول جان صاحب نے بھی کالم لکھا ہے آج ہی اسی پر, تو ہم نے یہ سپریم کورٹ میں اب درخواست دائر کی تھی جو بڑی مشکل سے منظور ہوئی اور پھر اس کی سماعت ہوئی, کہ حکومت کی ذمہ داری ہے آئین کی آرٹیکل نمبر 38 کے حوالے سے کہ سود کا خاتمہ کرے اس ملک سے. اور ہم جو ہیں وہ سود کی وجہ سے اللہ رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہیں، تو اس کے لیے سپریم کورٹ نوٹس دے اور حکومت کو فوری طور پر اس کی طرف متوجہ کرے. اس پر جو وہاں سے جواب آیا، ایک تو انہوں نے ورڈکٹ تو انہوں نے صاف دے دیا کہ نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ چیز شرعی عدالت کے اندر جو ہے وفاقی شرعی عدالت اس کے اندر جو ہے وہ زیر گفتگو ہے، تو وہیں پر فیصلہ ہوگا. اس کو خارج کیا، لیکن اس وقت جو سپریم کورٹ کے جسٹس جنہوں نے یہ جن کی سربراہی میں یہ بینچ قائم ہوا تھا، جسٹس سرمد جمال عثمانی، ان کے ریمارکس جو تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے. ان میں یہ بھی تھا کہ جو سود نہیں لینا چاہتے نہ لیں، لینے والوں کو اللہ پوچھے گا. یعنی اتنی ہمیں اس سے بے پرواہی ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور اگر ان کی یہ بات کو ہم صحیح مان لیں تو پھر ہم یہ کہنے میں بھی حق بجانب ہیں کہ حکومت اپنے فرائض منصبی ادا کرے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو اللہ پوچھے گا. فوجی جرنیل آئین کے پاسداری کریں تو اچھی بات ہے، حلف توڑ کر اقتدار پر قابض ہو جائیں تو اللہ پوچھے گا. جج انصاف سے فیصلہ کرے تو اچھی بات ہے، انصاف کا خون کرے تو اللہ پوچھے گا. اب یہ ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب تو یہی ہوا. پھر آپ جو بیٹھے ہیں کس حیثیت میں بیٹھے ہیں، اور کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. چنانچہ آج جو ہے وہ کالم لکھا ہے اوریا مقبول جان صاحب نے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے، یہ سارا پڑھنے کے لائق ہے، لیکن اس کا وہ حصہ میں آپ کو سناؤں گا کہ ہم نے سود کے ساتھ کیا کیا ہے. کہتے ہیں کہ سود کے معاملے میں ہماری کہانی دردناک ہے، ہم خوفناک انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. بانی پاکستان قائد اعظم رحمہ اللہ نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے جو فرمایا تھا، انہوں نے انگریزی کے بھی وہ پوری کوٹیشن دی ہے جس کا ترجمہ ہے، وقت بھی کم ہے، کہ میں بینک کے تحقیقی شعبے کے کام کو ذاتی طور پر باریک بینی سے دیکھوں گا، خود جائزہ لوں گا کہ وہ ایک ایسا بینکنگ نظام وضع کریں جو اسلام کے معاشرتی اور معاشی نظام زندگی سے ہم آہنگ ہو. مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے لا ینحل مسائل پیدا کیے ہیں، اور مغرب کا معاشی نظام یہ سودی نظام ہے. اس تقریر کے بعد، یہ تقریر ہوئی ہے 1 جولائی 1948 کو، اور یہ مقبول جہان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس تقریر کے بعد تقریباً 2.5 ماہ کے بعد قائد اعظم کا انتقال ہو گیا. وہ ان کی شدید عدادت کا دور تھا، یہ جو اس کے بعد وقت گزرا ہے. ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 17 سال طویل خاموشی کا زمانہ ہے. لکھتے ہیں کہ یوں تو ہر آئین میں اسلامی نظریاتی کونسل موجود رہی، لیکن کسی کو سود کے بارے میں کبھی کوئی خیال نہیں آیا. ایوب آمریت کے دوران 1964 سے 1966 اس عرصے میں اسلامی نظریاتی کونسل، 1964 سے 1966 کا اندازہ کیجئے کہ کب سے کتنی پرانی بات ہے یہ، اسلامی نظریاتی کونسل نے بینکنگ نظام کا جائزہ لیا، یعنی 50 سال سے پہلے کی بات ہے، اور اسے خلاف اسلام قرار دیا. آئیڈیالوجی کونسل، یہ بھی ایک دستور کا جو ہے وہ حصہ ہے، اور اس کا قیام اسی لیے آیا تھا کہ یہ مسلمان، اس کے اندر ہم نے کہا ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ صرف قرآن و سنت کے مطابق ہوگی اس ملک کے اندر، اور اللہ کی حکمرانی ہوگی، تو پھر ملک کے قوانین کو اسلامائز کرنے کے لیے ادارہ بنایا گیا کہ وہ بتائے گی کہ کون کون سے جو قوانین ہیں وہ غیر اسلامی ہیں، اور پھر اس کی جگہ متبادل اسلامی قانون کیا ہو سکتا ہے وہ تجویز کرے گی. وہ ادارہ بنا، اس کے اندر بڑے اچھے اچھے اسکالرس کو اور تمام مکاتب فکر کو جمع کیا گیا. اس نے اپنا کام بھی کیا، سینکڑوں 700 سے زیادہ ملکی قوانین کے بارے میں ان کی انہوں نے یہ رائے دی ہوئی ہے کہ یہ سب غیر اسلامی ہے. یہ کام اس وقت سے ہو رہا ہے. تو اس وقت، اس سن میں، سن 1964 میں انہوں نے، اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی سفارشات یہ بھیجتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ یہ خلاف اسلام ہے، یہ جو ہمارا سودی نظام ہے، بینکنگ کا نظام. ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوری حکومت میں آئین میں یہ شق 38 تحریر ہوئی، جس میں حکومت کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ سود کو جلد از جلد ختم کیا جائے. پھر جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے دین کا بڑا کام کیا انہوں نے بھی سود کے معاملے میں جو کیا ہے وہ ایک بڑا افسوسناک سٹوری ہے. اب یہ اوریا مقبول جان صاحب فرما رہے ہیں حضرت ضیاء الحق کا زمانہ آیا تو 77 میں سود کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل سے دوبارہ رجوع کر کیا گیا. کونسل نے 25 جون کو سود کے خاتمے کے لیے ایک ان کی طرف سے آ گیا کہ سود کو ختم ہونا چاہیے. یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ 1980 کی. سپریم کورٹ نے ضیاء الحق صاحب کو آئین میں ترمیم کا اختیار دے دیا. انہوں نے وفاقی شریعت عدالت قائم کی اور سپریم کورٹ میں شریعت اپیلیٹ بینچ بنایا. یہ اچھے کام کیے لیکن اگلے الفاظ بھی دیے. سود سے محبت کا یہ عالم تھا کہ 1980 میں بننے والی وفاقی شریعت عدالت پر پابندی لگا دی کہ 10 سال تک مالی معاملات میں شریعت کے حوالے سے کوئی کیس نہیں سن سکتی. شریعت عدالت بنائی ہے, ہاتھ باندھ دیے, سود کے اوپر جو ہے کوئی کمنٹ ہی نہیں کر سکتی 10 سال تک تو پابندی. یہ اتنا لائٹلی لیا گیا اس معاملے کو, لائٹلی ہی نہیں بلکہ یہ تو صریحاً بغاوت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے. جیسا ہی 10 سال کی پابندی ختم ہوئی وفاقی شرعی عدالت نے 157 صفحات کا فیصلہ تحریر کیا جس میں 30 جون 1992 سے ہی بینک کے سودی کاروبار کو حرام قرار دے دیا. یہ بات سمجھنے کی ہے کیونکہ بہت سے لوگ اب بھی اس مغالطے کا شکار ہیں کہ بینک انٹرسٹ از ناٹ ربا. تو کہتے ہیں بینک انٹرسٹ سم تھنگ ایلس. وہ ربا جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے اور جس کی سخت سزا ہے اور جس کے لیے اتنی سخت حدیث ہے, یہ بینک انٹرسٹ وہ چیز ہے ہی نہیں. ایک دور تک لوگ بہت سے یہ سمجھتے رہے لیکن یہ 1991 میں وفاقی شریع عدالت کا یہ ورڈک سامنے آیا اور یہ ورڈک انہوں نے ایسے نہیں دیا. ساری دنیا سے بڑے بڑے اسکالرس کو بلایا تھا اور دونوں موقف رکھنے والے, ایک موقف یہ تھا کہ نہیں یہ سود ہے اور دوسرا موقف یہ تھا کہ نہیں یہ سود نہیں ہے, یہ سم تھنگ ایلس ہے. سب کو دعوت دی گئی, پوری دنیا سے اسکالرس آئے, پاکستان کے تمام اسکالرس کو دعوت دی گئی, سب آئے, بھرپور اس پہ ڈسکشن ہوا اور اس کے بعد فیصلہ سنایا وفاقی شرعی عدالت نے کہ بینک انٹرسٹ از ربا. اور نہ صرف فیصلہ سنایا بلکہ اس ربا کو ختم کرنے کے لیے ہم کیسے آگے اقدام کریں وہ اس کا پورا نقشہ بھی دے دیا. یہ 1991 میں ورڈکٹ آ گیا تھا. آج اس بات کو جو ہے وہ 24 سال ہو چکے اگر میرا حساب صحیح ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ سودی نظام کے ایک اور پروانے, لیکن جب یہ وقت ختم ہوا تو اس وفاقی شرعی عدالت نے کہہ دیا سود حرام ہے, ختم, اس کو خاتمہ کرو اس کا فٹافٹ نظام کا, اس کے متبادل نظام لاؤ. کچھ وقت دیا گیا. اس وقت سودی نظام کے ایک اور پروانے نواز شریف وزیر اعظم تھے, وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ چلے گئے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف. اور چنانچہ وہاں پر معاملہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا. وہ شریعت اپیلیٹ بینچ کو جو ہے وہ اس کو بھیج دیا گیا کہ اب یہ کاروائی وہ کریں گے. پھر مشرف صاحب کا زمانہ آ گیا. مشرف کے دور کے بھی آخری حصے میں جا کر کوئی ایک خاص ایشو ایسا بنا تھا کہ وہاں پر کسی نے پھر یہ مسئلہ اٹھا دیا, ورنہ اس کو رکھا گیا تھا کولڈ سٹوریج میں. خود نواز شریف صاحب وہ ایک لمبی داستان ہوگی, لیکن ایسا ہوا تھا کہ وہ ایک مرتبہ آئے تھے جب وزیر اعظم تھے, دو مرتبہ آئے تھے کیونکہ بانی محترم نے, والد محترم نے انہیں یہ اپنی تقریر میں تجویز کیا تھا کہ انہیں چاہیے کہ اس فسود کو فوراً ختم کریں اور دستور کے اندر ضروری کچھ اصلاحات کریں, اس لیے کہ اس کے اندر لوپ ہولز ہیں, چور دروازے ہیں, اس میں اسلام بھی ہے اور اسلام کے خلاف اس کے منافی بھی ایسی شکیں ہیں اور چور دروازے ہیں جس کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو رہا, تو اس کے اندر بھی تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے. وہ سجیسٹ بھی کر دی تھی, وعدہ کیا تھا انہوں نے یہ کام کریں گے, لیکن عملاً انہوں نے جو کیا وہ یہ تھا. تو بہرحال اب وہ کورٹ سٹوریج میں چلا گیا اور پھر اس کے پرویز مشرف کے آخری دور میں پھر یہ جو ہے اس کو اپیلیٹ بینچ نے سنا ہے. اور اس وقت جو اپیلیٹ بینچ نے فیصلہ دے دیا کہ جو شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا وہ صحیح تھا شریع عدالت کا, اور واقعی یہ جو ہے بینک انٹرسٹ جو ہے وہ حرام ہے, پھر کچھ آبجیکشن لگا کر پھر اسے کولڈ سٹور میں داخل کر دیا گیا, پھر واپس شریع عدالت کو بھیج دیا گیا اور وہ اب تک کولڈ سٹوریج میں پڑا ہوا ہے. یہ ہے اس کی داستان. سود کے ساتھ ہماری حکومتیں اب تک کیا کرتی آئی ہیں سودی نظام کے ساتھ، اور کتنا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ بہرحال طبقہ علماء نے بھی اس کو جتنی اہمیت دینی چاہیے تھی اس انداز سے اہمیت نہیں دی، اور زیادہ تر معاملہ جو ہے وہ اگنور کرنے کا ہوا. اگنورنس تو اور چیز ہوتی ہے، اس کو تو قابل عذر ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ہے المیہ. اور ہم بدستور یہی چاہتے ہیں کہ باقی چیزیں بڑی ایمرجنسی میں ہو جاتی ہیں، 21ویں ترمیم یوں ہو گئی، لیکن یہ چیز یہ وفاقی شریع عدالت کرے گی. وفاقی شریع عدالت کے جج بھی پورے نہیں ہوتے اکثر، پھر نہ اس کو سننے کے لیے تیار ہیں، پیچھے پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ کروایا ہے. تو اب یہاں پر یہ بات آئے گی، وفاقی شریع عدالت میں بھی ہم نے جو ہے دائر کی ہوئی ہے، اس کو آگے بڑھایا جائے، اس کے اندر بھی جو ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال ہو رہے ہیں، یہ سارا معاملہ ہے. اور یہ چیز جو ہے آپ اس کو پورا پڑھیے گا، کالم جو ہے کافی طویل ہے، لیکن اس میں انفارمیشن بھی ہے اور اس میں وہ ایمانی جذبہ بھی ان کا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس سودی نظام کو ختم کریں. اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب تک ہم یہ ختم نہیں کرتے، ہم کس بنیاد پر اللہ سے کسی خیر کی توقع رکھتے ہیں؟ ہم تو اس کے خلاف ہم نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے. دعائیں کیسے سنی جائیں گی کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کھلا اعلان جنگ اللہ سے کیا ہوا، اللہ اور رسول سے، اور کہتے ہیں کہ اللہ ہماری بات سنے، اللہ کی رحمت کیوں نہیں آ رہی، ہماری دعائیں سنیں. اور ہم جو ہیں وہ نفل پڑھ کے اور یہ مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، وہ اعلان جنگ برقرار ہے، اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے. بہرحال یہ ہے المیہ. تو پھر کیوں نہیں آئیں گے اللہ کی طرف سے عذاب؟ عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں مسلسل پاکستان پر، اور یہ اس قسم کے نااہل قسم کے جو ہیں وہ حکمرانوں کا مسلط ہو جانا بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے. تو بہرحال جرم جو ہے جو حکمران طبقہ ہے اس کا جرم بڑا ہے، لیکن اگر پوری قوم بھی خاموش ہے تو یہ بھی جرم میں شریک ہے. اور یہ اصولی طور پر یہ قومی جرم ہے، ہمارا اجتماعی جرم ہے، اور فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. کوئی اور تدبیر سے پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، پہلے آپ اللہ اور رسول کے خلاف جو ہم نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے اس کو جب تک ختم نہیں کرتے. ایک معاملہ تھوڑا سا ٹھیک ہوگا، کہیں اور سے اور بگڑ جائے گا. ہم مسائل استان ہی بنے رہیں گے، بورانستان ہی بنے رہیں گے، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالی ہمیں بچائے اور صحیح راستے پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.